سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولای، شیخ العرب والعجم عارف بالله، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق، صدیق وقت، پرندر زمانہ، حضرت سید اشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، ہمارے مرشد ثانی کے اشعار ہیں اپنے شیخ کی یاد میں. نالے غم دریاد مرشد عالم، اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم
جسم
بن تیرے دنیا ہی اندھیری پاتے ہیں، اے نور مجسم بن تیرے دنیا ہی اندھیری پاتے
جسے اپنا سمجھے،
اپنے بھی مظالم ڈھاتے بیگانے تو بیگانے ٹھہرے اپنے بھی مظالم ڈھاتے اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم دوستو, ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالی نے ہم کو ہمیشہ یہ بات سکھلائی. اللہ تعالی میرے مرشد کے کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور میرے مرشد رحم اللہ تعالی کے درجات بے حد بلند فرمائے, اور حضرت والا رحم اللہ کی قبر مبارک کو ہمارے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحم اللہ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے کہ اللہ کو ناراض کرنا جہنم سے بھی زیادہ اشد ہے. بہت مہلک مرض ہے, یہ بہت مہلک بات ہے. خدا کی ناراضگی جہنم سے بھی اشد ہے. ہمیشہ یہ بات سکھلائی کہ اگر نفلی عبادات کم ہوں, یہاں تک کہ سمجھانے کے لیے فرمایا ہے, منع نہیں فرمایا, ترغیب بھی دی ہے کہ نفل اعمال کرنے چاہیے, لیکن سمجھانے کے لیے یہ بتلایا کہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کوئی نفلی عبادت نہیں کر پائے, نہ کر سکے نہ کر پائے, تو کچھ غم نہیں. گناہ سے بچنا چاہیے. اگر کسی ایک گناہ میں بھی مبتلا ہے تو ظالم کو سکون نہیں ملے گا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. گناہ سے بچنا سکھایا کہ اصل بنیادی چیز گناہ سے بچنا ہے, اور گناہ میں بھی بڑے بڑے چار گناہ ہمیں حضرت والا نے تعلیم فرمایا کہ ان گناہوں سے جو بچ جائے گا تو وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. میرے دوستو, ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اس زمانے کے فتنے سے خبردار فرماتے ہیں اور اس فتنے کا سے فتنے کو رد کرنے کا کام لیتے ہیں, فتنے کو کچلنے کا کام لیتے ہیں. مجدد کا کام یہی ہے, اور مجدد مبعوث کیا جاتا ہے جس طرح انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں کہ خاص ان کا ایک مشن ہوتا ہے اور ایک خاص زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرماتے ہیں اور ان سے خاص کام لیتے ہیں. یہ مجدد ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو امت کی گمراہی کو دور کرتا ہے. اس زمانے میں شریعت کے جو احکامات امت کی نظر سے اوجھل ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے اوپر سے بدعت کی ظلمت کو, کیچڑ کو اور نجاست کو وہ ہٹاتا ہے اور شریعت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھلاتا ہے. تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھیجتے ہیں, ان سے اس زمانے کے فتنے کا رد کراتے ہیں. ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی حیات مبارک میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 70 برس ہو گئے, میں ایک ہی مضمون بیان کرتا ہوں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا, تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. یہ مطلب نہیں ہرگز حضرت کا. حضرت والا رحمہ اللہ نے بار 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 آ یہ فرمایا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا. کل بھی ہماری ایک بڑے مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی اسی موضوع پر, تو بات یہی تھی کہ ہر آدمی جو کسی کلاس میں پڑھتا ہے, بچہ جماعت میں پڑھتا ہے اور استاد سبق دیتا ہے, تو ہر بچہ اس سبق کو جو یاد کرتا ہے تو اس کی صلاحیت میں بہت فرق ہوتا ہے. ہر طالب علم ایک جیسی صلاحیت کا نہیں ہوتا. تو اگر گہری سمجھ والا طالب علم ہو تو وہ پوری بات استاد کی سمجھتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے بارہا یہ ارشاد فرمایا, جبکہ بہت سے لوگ معترض ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہر زمانے میں اولیاء کے معترض ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، اور یہی ان کی ولایت کی نشانی ہوتی ہے کہ جو آدمی دین کا کام کر رہا ہے اس کے دشمن پیدا ہو جانا، حاسدین پیدا ہو جانا، یہ علامت ہے کہ وہ شخص اللہ کا ولی ہے اور وہ صحیح راستے پر ہے۔ غرض یہ کہ ہمارے حضرت والا رحم اللہ نے بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ نظر کی حفاظت وہ عمل ہے جس سے وہ حلاوت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے اور وہ شرم و حیا عطا ہو جاتی ہے جس سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے حیا آنے لگتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کے 73 شعبے ہیں، ایمان کے 72 سے زائد شعبے ہیں یا 70 سے زائد شعبے ہیں، اور ان میں ایک بڑا شعبہ حیا کا ہے۔ یہ حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ ہے۔ تو جس شخص میں اس کی صفت یہ ہے، رسالہ اصلاح اخلاق جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ ہی کا لکھا ہوا رسالہ ہے، اور اصل کام کرنے کا ہی یہ ہے، مگر ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہو پاتی۔ نفل پڑھ لیں گے، لمبی لمبی تسبیحات کر لیں گے، وظائف کر لیں گے، لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں ہو پاتی، اصلاح اخلاق۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز نیکی کے پلڑے میں جو رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہے، مگر ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے یا اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بھاری چیز ہے۔ غرض یہ کہ رسالہ اصلاح اخلاق میں لکھا ہے کہ صفت حیا بڑی اچھی صفت ہے، اگر مخلوق سے پیدا ہو جائے حیا تو وہ کام نہ کرے گا جو مخلوق کو ناپسند ہے، اور یہی حیا خالق سے پیدا ہو جائے تو وہ کام نہ کرے گا جو خالق کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو میرے دوستو، یہ عمل آنکھوں کی حفاظت کا در حقیقت یہ شرم و حیا دلانے والا ہے۔ جس قدر نظر کی حفاظت کرے گا اسی قدر شرم و حیا پیدا ہوگی، اور جب یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرے گا، اللہ کی نافرمانی میں اسے موت نظر آنے لگے گی۔ جہنم سے زیادہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے غصے کو اشد سمجھے گا۔ تو حضرت والا رحمہ اللہ نے بارہا یہ فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نگاہ کی حفاظت کرنے کے بعد غیبتیں بھی کر رہے ہیں، چغلیاں بھی کھا رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ بات یہی ہے کہ نظر کی حفاظت جو شخص کر لے گا اس کو خدا تعالیٰ سے ایسی حضوری قائم ہو جائے گی کہ عالم خائنۃ الاعین ہوا تفر صدور، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کے رازوں کو وہ خوب جانتا ہے۔ تو جو آدمی نظر کی حفاظت کرے گا تو یقینی طور پر اس کو یہ حضوری حاصل ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، یہ احسان ہے، احسانی کیفیت اس کو نصیب ہو جائے گی کہ وہ اللہ کو عبادت کرے گا تو اللہ کو اس طرح سمجھے گا، اس طرح حضوری اس کو حاصل ہوگی جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ انت عبد اللہ کا انک ترا، کہ تم ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، وَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو بلا شبہ تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ تو یہ حضوری جس کو نصیب ہو جائے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ وزلہ مدینہ سے میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ حضرت مجھے نماز میں ایسی حضوری بعض اوقات محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر لمحہ ہمیں یہ حضوری حاصل ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ہمارا سر سے پیر تک ہر عضو اور جسم کا ایک ایک جز اللہ کا فرما بردار ہو جائے، 100% گناہوں سے پاک ہو جائے، ہمارا ظاہر بھی گناہوں سے پاک ہو اور ہمارا باطن بھی گناہوں سے پاک ہو۔ تو میرے دوستو، یہ ہے حضوری اور یہ ہے نگاہوں کی حفاظت کا انعام، کہ انسان کو وہ شرم و حیا، وہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حیا کرنے لگتا ہے، اللہ سے حیا آنے لگتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشا، تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشا، ادھر سے ہر دم گناہ پہم ادھر سے دم بدم عنایت۔ ہاں میرے دوستوں، تو اس لیے میرے دوستو وہ صفت حیا پیدا کرنی چاہیے. صرف نگاہ کی حفاظت اس لیے بتائی جاتی ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ اس سے صفت حیا پیدا ہوتی ہے, اور گناہوں کا جو ہے اصل جو تقویٰ ہے وہ باطن کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. میرے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم بنگلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اونتر کے گناہ مکت قرائی تقویٰ, اونتر کے گناہ مکت قرائی تقویٰ, کہ تقویٰ حقیقت میں کیا ہے؟ باطن کو گناہوں سے پاک کرنا. ظاہر کو تو انسان پاک کر لیتا ہے, داڑھی بھی رکھ لیتا ہے, ٹوپی بھی پہن لیتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کریں گے, کیا کہیں گے مجھے, داڑھی میں چوری کرتا ہے, داڑھی کاٹتا ہے, چوری کرتا ہے, تو بھائی داڑھی پوری رکھ لو. تو یہ لوگوں سے حیا ہے, ابھی خالق سے حیا پیدا نہیں ہوئی, مخلوق سے حیا پیدا ہوئی. تو باطن تو ابھی وہی کا وہی شیطان بھرا ہوا ہے. باطن کو پاک کرنا, جس کا باطن پاک ہو گیا حقیقت میں وہ اللہ والا ہے. میرے دوستوں اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں ہمارا ظاہر بھی گناہوں سے پاک ہو اور ہمارا باطن بھی گناہوں سے پاک ہو. تو میرے دوستو میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی نے ہمیشہ نگاہوں کی حفاظت پر اس لیے زور دیا, ورنہ چار بڑے بڑے گناہ وہ بھی اسی کے حامل ہیں کہ چونکہ مشکل کام جو آدمی کر لیتا ہے تو باقی کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. یہ چار گناہ نفس پر بڑے بڑے بھاری ہیں. ایک تو نگاہوں کی حفاظت, دوسرے دل کی عبادت, کہ دل تو ایسی چیز ہے نگاہ پھر بھی صوفی بچا لیتا ہے کہ بھائی اگر میں ادھر ادھر دیکھوں گا عورتوں کو دیکھوں گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ ٹوپی داڑھی کے ساتھ یہ ایسے گندا کام کرتا ہے عورتوں کو دیکھتا ہے. اور ایک فتنہ اور ہے لڑکوں کا فتنہ, جن لڑکوں کی ابھی داڑھی نہیں آئی ہے تو ان پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں کرتا, کوئی گھور گھور کے دیکھ رہا ہو تو بھی کوئی کہے گا کہ بھائی یہ تو لڑکا ہے لڑکی تو نہیں. لیکن اس فتنے میں بھی شیطان مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے میرے شیخ رحمہ اللہ نے خبردار کیا کہ جن لڑکوں کے ابھی داڑھی نہیں آئی ہو, جو نوجوانی کی حد میں قدم رکھ رہے ہیں, ان کے داڑھی نہیں آتی لیکن ان کے چہرے میں کشش ہوتی ہے, تو ان کے اندر ایک خاص کشش ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو اس لیے بھائی اس سے بھی نظر کی حفاظت ہو. لیکن بھائی دل تو چھپا ہوا ہے, دل کے اندر کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو دل کے اندر جو گناہ چھپے ہوئے ہیں تو وہ اس کو اصل حقیقت ولایت کی یہ ہے کہ دل بھی ہمارا پاک ہو. دل جس کا پاک ہوگا یا دل جس کی جو آدمی دل کی حفاظت کرتا ہوگا وہ ہے اصل میں ولی اللہ, وہ ہے اصل میں صوفی, وہ ہے اصل میں اللہ کا پیارا اور مقبول. یا اگر پاک نہیں ہے لیکن پاک کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے, محنت کرتا رہتا ہے, اپنی اصلاح کی فکر رکھتا ہے, اپنا حال دل اور اپنے شیخ کو کہتا رہتا ہے تاکہ میرے دل کی اصلاح ہو, انشاءاللہ یہ بھی منزل تک پہنچ جائے گا. بلکہ حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں, اگر زندگی بھر گرتے پڑتے بھی رہے, گناہ ان سے چھوٹ نہ سکے, لیکن اللہ والوں سے تعلق کا یہ انعام ان کو ملے گا کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو غالب کر کے پھر دنیا سے اٹھائیں گے. یہ اہل محبت سے تعلق کا انعام ہے. کس سے تعلق کا؟ اہل محبت سے تعلق کا. یہ اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں, مقبولین ہوتے ہیں. ان سے جو تعلق رکھتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. ان کے اکرام ہیں, اللہ اپنے پیاروں کے اکرام میں ان سے تعلق رکھنے والے اور ان کا دل جیتنے والے, محبت سے ان کا دل جیتنے والے. جو لوگ اپنے شہر سے محبت رکھتے ہیں اور محبت کی وجہ سے ان کا دل جیت لیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اپنے پیاروں کے دلوں کو جھانکتے رہتے ہیں. اور جس شخص کی ان کے دل میں محبت ہوتی ہے, جس شخص پر ان کی عنایت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر عنایت فرما دیتے ہیں, اس پر فضل فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لیتے ہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تذکرونی اذکرکم کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اس کی تفسیر میں حکیم الامت بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ تذکرونی بالاطاعت, یعنی ہم اللہ کو اطاعت سے یاد کریں. اللہ کی یاد ہماری کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, اللہ کی یاد کی. اور اذکرکم بالعنایہ بال اذکرکم کا کیا مطلب اذکرکم بالعنایہ، ہم تم پر طرح طرح کی عنایتیں کر دیں گے اگر تم ہم کو اطاعت سے یاد کرو گے، ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تم کو طرح طرح کی عنایات کریں گے تم پر۔ اور یہ عنایات کا کیا مطلب ہے کہ کیا چھت پھٹے گی اور سونا گرنا شروع ہو جائے گا، آنند فانند بنگلہ بن جائے گا، آنند فانند فیکٹری لمبی لگ جائے گی 500 ملازمین کی، یہ نہیں ہے عنایات۔ اصلی عنایات اللہ تعالیٰ کی توفیقات، توفیقات نیکیوں کی، توفیقات طاعت کی، توفیقات اور گناہوں سے بچنے کی توفیقات، یہ ہے عنایات۔ اصلی عنایات یہی ہے، اگرچہ مال بھی مل سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ اس کو روزی میں بھی ایسی برکت دے وسعت دے، لیکن اور اللہ کا بلکہ وعدہ بھی ہے قرآن پاک میں، مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر کے رہے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، اور ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔ تو مال میں بھی برکت ہو جائے، وہ سرد بھی ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں، لیکن اصلی عنایات کیا ہیں؟ جو پائیدار عنایات ہیں، مال تو چھوڑ جائے گا نا، لیکن وہ ناپائیدار چیز ہے، لیکن اس کے ہم محتاج ہیں، دنیا میں اسی سے کام چلتا ہے، اس سے ہماری مدد بھی ملتی ہے، اس سے ہمیں راحت ملتی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کریں، اللہ کے راستے ہم زیادہ خرچ کریں، تو مال بھی نعمت ہے۔ لیکن اصلی عنایات جو پائیدار عنایات ہیں، جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں، جس کا انعام کبھی نہ ختم ہونے والا لازوال انعام ہوگا، وہ ہے توفیقات، توفیقات صالحہ، نیکیوں کی توفیقات، دین میں ترقی، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا ہو اور دین پر عمل نصیب ہو اور گناہوں سے بچنا نصیب ہو، اصل عنایات یہ ہے۔ تو میرے دوستو، میرے شیخ رحمہ اللہ نے دو اعمال تو یہ فرمائے، اور اس میں دل کی نگرانی اور دل کی حفاظت سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت دل کی عبادت، تو نگاہوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت، یہ تو ہے باطن کا معاملہ۔ اور ظاہری اسٹرکچر میں ایک مٹھی ڈالی تینوں طرف سے مردوں کے لیے، ایک مٹھی ڈالی رکھنا واجب ہے، اور اپنی ایک مٹھی ہو، حجام کے بچے کی نہ ہو، اس میں چوری نہ کرے، داڑھی کے اندر دائیں بائیں اور نیچے تھوڑی کے نیچے سے پوری ایک مٹھی ہو، اور کوئی کسی پر بدگمانی نہ کرے، کسی کی داڑھی اگر چھوٹی نظر آئے تو بدگمانی نہ کرے، ہو سکتا ہے اس کی داڑھی اگتی نہیں ہو، تو پھر اس میں بدگمانی کر اپنے گردن پر مقدمہ نہ دے، یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے، احمقوں کا کام ہے، اپنے عیبوں کو دیکھا کرے، یہ ہے عقل مندوں کا کام، دوسروں کے عیب دیکھنا بیوقوفوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی حماقت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ تو تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھیں، داڑھی کا بچہ یہ ہے کہ کبھی ایک مٹھی نہیں ہوتا، اس کو سیٹنگ نہ کریں، کٹوائے نہیں، اور مونچھوں کو بالکل برابر کر لیا کریں کہ سب سے افضل درجہ ہے، اور سر پر جو بال رکھیں یا تو سر منڈا دیں، منڈا کر رکھیں، یا بال رکھنا ہے تو سب طرف سے برابر بال ہوں، چھوٹے بڑے نہ ہو، کہیں سے سائڈوں سے چھوٹے کر دیے، گدی بالکل گنجی کر دی، بدمانوسوں کی طرح شکل بنا لی، یہ یہود و نصارا نے چیزیں نکالی ہیں، ہندوؤں نے چماروں کی طرح شکل چکا، چماروں جیسی شکل ہو گئی، لیکن اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے حسین ترین۔ تو یہ حماقت ہے میرے دوستوں۔ اور اگر پٹے رکھنے تو شیخ کی اجازت سے پٹے رکھیں، لیکن میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ بھائی اس زمانے میں پٹے رکھنا جو ہے وہ اس میں خطرہ ہے کہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، سلیکٹڈ سمجھنے لگے، اور اس طرح دل برباد ہو جاتا ہے میرے دوستوں۔ اصل چیز میں جو عرض کر رہا تھا، ہمارے حضرت نے جو چیز سکھلائی ہے دل کی حفاظت، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، ہری میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا، دل میں غیر اللہ کو بسانا، دل اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا حق ہے اس میں رہنے کا میرے دوستوں، غیر کو رہنے کا اس میں ذرہ برابر بھی حق نہیں، تو دل کی حفاظت ہو میرے دوستوں، یہ ہے اصلی حفاظت۔ تو غرض یہ کہ ایک تو سر پر خلاف سنت بال نہ ہو، غیروں کی نقل نہ ہو، اور داڑھی کو پورا ایک مٹھی ہو، اس کے بعد اس کو کاٹیں، اور ٹخنے جو ہے مردوں کے لیے ہیں، ٹخنے نہ ڈھانکے، جب چل رہے ہوں کھڑے رہے ہوں دو حالتوں میں، ٹخنے ہمیشہ اچھی طرح کھول کے رکھیں تاکہ کسی کو بدگمانی بھی نہ ہو کہ ان کے ٹخنے ڈھک رہے ہیں۔ تو دو باتیں یہ، اور عورتوں کے لیے شرعی پردہ، جتنے نامحرم رشتے دار ہیں ان سے شرعی پردہ کریں۔ دیکھیں رشتے اللہ نے بنائے، ہم نے نہیں بنائے، ہم نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے سب کو، اللہ ہی نے رشتے بنائے ہیں اور اللہ ہی نے ان رشتوں کے قوانین مقرر کیے ہیں. تو تلک حدود اللہ فلا تقربوا, اللہ فرماتے ہیں اللہ کی حدود ہیں, اس کے قریب بھی مت جانا. یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے. کوئی بوڑھی عورت ہو گئی تو یہ نہ سوچے کہ جو ہے میں بوڑھی ہو گئی, لوگ کیا کہیں گے کہ ساری زندگی تو پردہ کیا نہیں, اب 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ نہ سوچے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس عمر میں بھی انسان توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے صرف دل سے اور اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما دیتے ہیں, تو اللہ کا فضل ماضی کے تمام نقصانات کی تلافی کر دیتا ہے, تمام نقصانات کی تلافی کرتا ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے سیئات کی جگہ حسنات سے بدل دیتے ہیں, حسنات سے بدل دیتے ہیں ان کے سیئات کو. تو میرے دوستو, جس دم اللہ کا فضل ہو جائے ماضی کے تمام نقصانات کی تلافی بھی اللہ کر دیتے ہیں, معافی تو کرتے ہی ہیں تلافی بھی فرما دیتے ہیں. ایسے کریم ذات ہے وہ, ایسی دینے والی ذات ہے. تو میرے دوستو, یہ نہ سوچے کہ اب آخر عمر میں ہم کیا پردہ کریں, لوگ کیا کہیں. آخر عمر میں یہ سمجھ جائیں, توبہ کر لیں تمام گناہوں سے, اللہ کا فضل ہو جائے گا, تو شرعی پردہ کریں عورتیں, اور برقعے ابایا سادی استعمال کریں, رنگ برنگی نہ استعمال کریں. رنگ برنگی استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کچھ خرابی ہے, غیروں کو متوجہ کرنے کے جراثیم ہے, غیر کو متوجہ کرنے کے جراثیم. تو یہ بہت برا مرض ہے, یہ دل کی بربادی کی علامت ہے, دل کی خرابی کی علامت ہے, اور یہ علامت ہے کہ دل میں شرم و حیا نہیں ہے, شرم و حیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا عطا فرمائے. برقعے تو سادہ ہونا چاہیے, چمکدار نہ ہو. برقعے کا مطلب یہ ہے کسی غیر کی توجہ نہ ہو کہ کیا کون جا رہا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی, فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت کو بیری کے پتوں سے ڈھانک دینا, جھاڑیوں سے ڈھانک دینا, اور رات کے وقت تدفین کرنا کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ فاطمہ لمبی تھی, چھوٹی تھی, موٹی تھی, دبلی تھی, کیسی تھی. یہ ہوتی ہے حیا میرے دوستوں. حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں رہا کرتی تھیں, لیکن جب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ہوئی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر کے اور سر ڈھانک کر وہاں حاضر ہوتی تھی. یہ حیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی حیا قائم رہی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردہ تھا تو آپ وہاں پردہ کر کے حاضر ہوتی تھی. تو میرے دوستو, یہ چیز ہے. اور آپ نے پھر وہاں, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تھی وہ امہات المؤمنین میں, لیکن آپ نے وہاں دفن ہونا پسند نہیں کیا. آپ کی قبر مبارک جنت البقیع ہے. تو حیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے. اس کے لیے ہم محنت بھی کریں, فکر بھی کریں, اور اپنے شہر سے صلاح لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقات سے نوازے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانت نیته طلب الآخرة جعل اللہ غناه فی قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه امره ولا ياتيه منها الا ما كتب له. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کی نیت اعمال خیر سے آخرت کی طلب ہو, اللہ تعالی اس کو غنا قلبی عطا فرماتے ہیں, یعنی اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتے ہیں. دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ دنیا کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے. اور جس شخص کی نیت اعمال میں دنیا کا حاصل کرنا ہو, اللہ تعالیٰ افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے, یعنی فقر و افلاس اس کو محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے کاموں میں انتشار اور پریشانی پیدا کرتا ہے, اور دنیا اس کو صرف اس قدر ملتی ہے جتنا کہ اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو آخرت کو مطلوب اور مقصود بنا لے گا، حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو جمعیت قلب اور سکون عطا ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کو آسان فرما دیتے ہیں. اور اگر آخرت کو پس پشت ڈالا اور دنیا کو مقدم اور مطلوب و مقصود بنایا تو اس کو قلبی پریشانی اور سرگردانی رہتی ہے اور رزق اتنا ہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے. محض حوث اور طمع سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملا کرتا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سنت تفکر ہے کہ ذات حق تعالیٰ میں غور نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرے. کما فی الحدیث تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فانکم لم تقدروا قدرہ. کما قال تعالی شانہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غزوات کے بیان میں سن 5 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں، اور غزوہ خندق کے متصل ہی غزوہ بنی قریظہ ہوا. وہ اس طرح ہوا کہ جب آپ بعد فتح غزوہ احزاب دولت خانے میں تشریف لائے، آپ غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ پر چڑھائی کیجیے. آپ نے اسی وقت لشکر روانہ کیا اور ماں لشکر بنی قریظہ کا محاصرہ فرمایا. انہوں نے گھبرا کر درخواست کی کہ ہم اس طرح اترتے ہیں کہ 7 دن معاذ جو ہمارے لیے حکم دیں ہم کو منظور ہے. وہ صحابی قبیلہ اوس میں تھے جو بنی قریظہ کے حلیف تھے. بنی قریظہ کو خیال تھا کہ حلیف ہونے کے سبب رعایت کریں گے. انہوں نے بعد اترنے کے یہ حکم دیا کہ ان کے مرد قتل کیے جاویں اور عورتیں لڑکے لونڈی غلام بنائے جاویں اور مال اور جائیداد ان کا سب ضبط ہو. چنانچہ اسی طرح کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان مبارک کے جو لمحات باقی ہیں اللہ پاک ان کی ہمیں قدر نصیب فرمائے، ان کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو بھائی نگاہوں کی حفاظت ہو، دوسرے زبان کی حفاظت ہو. خاموش رہنا بہتر ہے، زیادہ خاموش رہیں، طویل خاموشی رکھیں اور فضول بات سے بچیں، بس اس میں بڑے گناہ ہوتے ہیں. اگر یہ 2 کام ہو گئے تو انشاءاللہ بڑا کام ہو جائے گا. چاہے نفل کی زیادہ ہمت نہ ہو، اذکار کی تلاوت کی زیادہ ہمت نہ ہو، اگر ان 2 کاموں پر ہم نے جم کر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا رمضان مبارک ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیقات سے نوازے اور قبول فرمائے، اور آئندہ زندگی میں جتنے لمحات ہیں اللہ سب کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان ہو غیر رمضان ہو. اے اللہ ایک لمحہ بھی آپ ہمیں اپنی نافرمانی میں، نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر، اپنی نافرمانی میں ہرگز ہرگز ملوث نہ پائیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اب تک جتنی غفلت ہو گئی اللہ سب کی سب معاف فرما دیجئے، اور ہم کو اپنے مقبولین میں شامل فرما لیجئے، اور عالم برزخ میں، محشر میں اور جنت میں دخول اولین اپنے بزرگوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دیجئے. حضور عبدال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریب ترین پہنچ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، کسی کو پریشانی ہو اللہ اس کی پریشانی دور فرما، کسی کے گھر میں جھگڑے ہوں نا اتفاق ہوئی ہو اللہ اس کو اتفاق میں تبدیل کر دے، محبت میں تبدیل کر دے، نفرتوں کو دور کر دے، جھگڑوں کو دور کر دے، آپ سب کو بھائی بھائی بنا دے. اے اللہ سب امت کو اللہ متحد کر دے، شریعت اور سنت پر متحد کر دے. اے اللہ تمام عالم اسلام کو بھی متحد فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک سے بدامنی کا خاتمہ فرما دے. اور اے اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ عدل انصاف کی توفیق دے دے اور اپنی خشیت اور خوف نصیب فرما دے، ہمارے اعمال کو بھی درست فرما دے. اور اللہ ملک کے اندر امن و امان اور عافیت اور برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہر ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا کامل اے اللہ متبع بنا لے. اے اللہ 100% فرما بردار بنا لے. اے اللہ اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے. اور اے اللہ سنتوں کا عشق ہمیں عطا فرما، اپنا عشق و محبت ہمیں عطا فرما دے، اور اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.